उमर साहब ने तो आज पूरी सर्दी बना ली है, हैं? इस्लामाबाद में ज्यादा सर्दी है ना, हैं? बहुत ज्यादा। इमाम साहब आ गए पेशगोइयों वाले। अरे इमाम साहब ने अच्छी की हमारे साथ सुबह पेशगोई की, पता नहीं कौन सा रेडियो सुनते हैं कि दोपहर तक रोशन खुला दिन, खुश्क मौसम, बिल्कुल खुश्क, और बाद में दोपहर को इम्कान है बारिश का, और जो हम भीगे हैं वो बारिश में, कई जगह तो मूसलाधार बारिश हुई। इमाम साहब को दुआएं देने का मौका मिल गया। बाद में सौ साल जितना उतनी कुछ कहती है वो खुश्क होती है ना, बारिश भीगी हुई होती है। और वो शाकिर साहब वो बकायदा कोट जो होता है वाटर प्रूफ जैकेट वगैरह वो पहनी हुई थी, कह रहे जिल तक पहुंच गया पानी। सूरह तोहा शुरू करनी है आज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بما بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي هارون اخشتد بهی ازری و اشرکو فی امری که نصبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. قال قد اوتیت یا سؤالک یا موسی ولقد مننا علیک مرة اخرى اذ اوحینا الی امک ما یوحا ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل یاخذه عدو لی وعدو اللہ والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا قال اللين لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسول ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. سورة طه ان سورتوں میں سے ہے جو مکی زندگی میں آغاز ہی میں نازل ہوئی ہیں اور بہت پہلی سورتوں میں سے ہے, اور اس کے باوجود یہ عیسائیت کے متعلق تقریباً وقف ہے, اس کے عیسائی اور یہود مذاہب سے متعلق اور اکثر و بیشتر انہی کے عقائد اور انہی کے بگڑے ہوئے حالات اور انہی کے انجام کا ذکر کرتی ہے. اس لیے یہ جو مستشرقین اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جب تک مدینہ مکے میں رہے مشرقین کو مخاطب کیا, جب مکے چلے گئے تو اہل کتاب سے واسطہ ہوا, پھر ان سے باتیں سیکھیں, ان کو خطاب کیا, یہ صورت کلیتاً اس کو جھٹلا رہی ہے. اور بھی ہیں مگر یہ خصوصیت کے ساتھ اس کو جھٹلانے والی, اس ان الزامات کو جھٹلانے والی ہے. اور سورہ مریم کے ساتھ اس کا ایسا واسطہ ہے کہ بین ہی وہاں سے مضمون اٹھاتی ہے جہاں سورہ مریم کا مضمون ختم ہوتا ہے, انہی حوالوں سے پھر بات کو آگے چلاتی ہے. اور انتقال جس کا اشارہ شروع ہو گیا تھا کہ یہودیت کا اور عیسائیت کا اختتام ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور شروع ہو رہا ہے، یہ اس مضمون کو اٹھا کے اور زیادہ واضح کر دیتی ہے. باقی باتیں موقع پر آیات کے حوالے سے پھر میں بیان کروں گا، آیات کے تعلق میں جو بھی وہ سامنے آئیں گی. سرے دست ہم اس کا آیت با آیت ترجمہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بن مانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. طہٰ، طہٰ کا جو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے وہ اس سورت کی مناسبت کے ساتھ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جن کا اس سورت سے تعلق ہے، یہ بیان کیا گیا ہے. اے کامل قوتوں والے مرد، اور طاہر بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کلیتاً پاک تھے. یہ دونوں پہلوؤں سے یہ قابل قبول ترجمہ دکھائی دیتا ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن تجھ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تو مشقت میں مبتلا ہو جائے. اب اس کا عیسائیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ حضرت مریم کے بعد حضرت مریم کو خدا کا کی نعوذ باللہ من ذالک خدا کے بیٹے کی ماں قرار دینا اور پھر اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ کلیتاً بائبل سے قطع تعلق کرتے ہوئے شریعت کو لعنت قرار دینا، یہ سینٹ پال کا مذہب تھا جس نے بالآخر عیسائیت کے اکثر حصے پر قبضہ کر لیا، اور موجودہ عیسائیت کا بڑا حصہ شریعت کو لعنت قرار دیتی ہے، ایسا بوجھ جو مصیبت میں مبتلا کر دے، اور مسیح نے اس سے نجات دلائی. جو قرآن کریم آن حضرت کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے کامل قوتوں والے مرد، ہم نے قرآن کو تجھ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں مبتلا ہو. اور اس پہلو سے کامل قوتوں والے مرد کا تقاضا یہ ہے کہ ذمہ داریوں کو بڑھایا جائے نہ کہ کم کیا جائے. تو جوں جوں انسان کی قوتیں بڑھتی اور کامل ہوتی چلی جاتی ہیں، اسی نسبت کے ساتھ شریعت کے تقاضے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، کجا یہ کہ پہلی شریعت کو بھی منسوخ کر کے قانون کو کلیتاً کلعدم قرار دے کر لعنت بتاتے ہوئے اس کا صفایا کر دیا جائے. الا تذکرۃ لمن یخشا، مگر نصیحت ہے اس کے لیے جو خوف ڈرتا ہے. تنزیلم لمن یخشا، اب ایک بات ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جس پر نازل ہوا ہے جس نے سب سے زیادہ عمل کرنا ہے وہ تو ایسی طاقتوں کے ساتھ جو خدا نے عطا فرمائی ہیں اس کی تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کرے گا، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ڈرتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے جس حد تک ان کے لیے ممکن ہے وہ اس پر عمل درآمد کریں. اور یخشا سے مراد خدا کا خوف بھی ہے، بلکہ اول طور پر وہی ہے. بس اگر شریعت سے ڈرنے کا مضمون ہو تو وہ عیسائیت کے تعلق سے اولیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ شریعت سے ڈرتے تھے، اس وجہ سے اس کو اول آخر منسوخ قرار دے دیا. فرمایا کہ تو مرد کامل ہے، تجھے تو خدا تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے کا کوئی خوف نہیں، لیکن وہ جو گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں ان کے لیے ایک نصیحت ہے، اور اگر وہ نصیحت پر عمل کریں تو رفتہ رفتہ ان کی طاقتیں بڑھ جائیں گی. اور جو خدا کا خوف رکھتا ہے کچھ بھی، اس کے لیے بھی یہ نصیحت ہے. تنزیلم ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ نزول ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا، یعنی حضرت عیسیٰ کا اس سے یا کسی اور معبود باطلہ کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یہ خدا تعالیٰ کی ہی شان ہے اور کسی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا، اور چونکہ تخلیق کا تعلق رحمانیت سے ہے اور حضرت مسیح بھی رحمانیت کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے اگلی آیت ہمیں بتاتی ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان ہے جو اپنی پوری شان کے ساتھ عرش پر قرار پکڑ گیا۔ یہ عرش پر قرار پکڑنا چونکہ پہلے جو تخلیق کے مضمون کو بیان کرنے والی آیتیں ہیں ان کے آخر پر اسی طرح بیان ہوتا ہے، مگر جہاں روحانی نظام نو کی تخلیق ہو رہی ہے وہاں عرش سے مراد حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اور آپ کی پاکیزہ صفات ہیں، کیونکہ خدا کسی مادی چیز پر قرار نہیں پکڑا کرتا، وہ صفات ایسی صفات کا حامل ہے جو کلیتاً روحانی ہیں، ان میں کوئی بھی مادے کا حصہ نہیں، بس انسان کی روحانی صفات پر وہ جلوہ گر ہوتا ہے یا فرشتوں کی روحانی صفات پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ بس عرش سے مراد وہ قلوب یا وہ روحیں ہیں جو اپنی ذات میں بلندی کا مرتبہ اور مقام رکھتی ہیں، اور ان کو بلندی عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی مطابقت سے اس کے پیچھے چل کر۔ جتنا کوئی خدا تعالیٰ کی صفات کا ہمرنگ ہوگا، کیونکہ صفات میں عروج اور بلندی پائی جاتی ہے، جیسا کہ فرمایا اوس سماوات الاولا پیدا کیے ہیں اس نے، تو اس علو کے مضمون سے یہ صرف اس عرش کا تعلق ہے جو انسان کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے اور اسی دل پر اللہ قرار پکڑتا ہے، لیکن عام لوگوں کے روحانی مزاج اتنے نہیں ہوتے کہ انہیں عرش کہا جا سکے، مگر العرش جو آخری مقام صعود ہے جس کے اوپر اور کوئی بلندی اختیار نہیں کی جا سکتی، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفات باری تعالیٰ کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے، بس اس خدا کی صفات ہی نے عرش پیدا کیا ہے، اور وہ عرش سب سے زیادہ بلندی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں پیدا فرمایا گیا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت السرا، ہر چیز اسی کی ہے، اس لیے اسے کسی بیٹا پیدا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، سب کچھ اس نے آغاز سے پیدا کیا، اور وہ مقام جہاں وہ آخری طور پر جلوہ گر ہوا ہے پوری شان کے ساتھ، وہ دل وہ صرف وہ وجود بھی اسی کے پیدا کردہ تھا، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی کی ہے، اور جو ان کے درمیان ہے وہ بھی، وما تحت الثرا، اور جو زمین کی گہرائیوں میں یعنی اس کے پاتال میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تو اونچی بولے تو وہ بہرحال مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے، سر کو رازوں کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى اور پوشیدہ تر چیز کو بھی جانتا ہے، یعنی اونچا بولنا خدا تعالیٰ کو کچھ اطلاع نہیں بخشتا، کیونکہ اونچا بولنا یا آہستہ بولنا یہ انسانی جو صلاحیتیں ہیں ان سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، جہاں تک ذات باری کا تعلق ہے اونچا بولو یا کم بولو، ظاہر کرو یا چھپاؤ، ایک ہی بات ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، یہ وہ خدا ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، یہ وہ اللہ ہے۔ سرا گیلی مٹی کو کہتے ہیں اصل میں، تحت سرا جو زمین جہاں تک تری ہے زمین کی، اس سے نیچے جو مضمون ہے वो आग और लावे का और पिघला हुआ जहाँ तक और इंसान की किसी की अकल नहीं पहुँच सकती, तो उस ज़माने में नहीं पहुँच सकती थी। तो अल्लाह ताला ने ये बताया है कि जिस तरह तुम मिट्टी देखते हो सारी इसी तरह नहीं चल रही, एक लेयर है मिट्टी की, उसके नीचे कुछ और है। तो यहाँ सिर्फ इतना इशारा फरमाया गया है कि गीली मिट्टी के नीचे या मिट्टी की तहों के नीचे कुछ और चीज़ें हैं जिनको सिर्फ खुदा जानता है और तुम नहीं जानते। लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके तमाम खूबसूरत नाम उसी के हैं। वहल अता का हदीस मूसा, अब हज़रत मूसा की तरफ इस मज़मून को फेरा गया है। यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद के हवाले से नहीं, बल्कि उस वादे के लिहाज से जो मूसा को दिया गया था, इस्तिस्ना बाब 18 आयत 18 में, कि मैं तुझसे तेरे ही भाइयों में से तुझ जैसा एक नबी बर्पा करूँगा। तो ये वो, चूँकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर हो चुके हैं, इसलिए मूसा का हवाला यहाँ ज़रूरी और मुनासिब मालूम होता है। यानी मुनासिब तो है ही, मतलब बरमहल है। हलत आका हदीस मूसा, क्या तेरे पास मूसा की सरगुजश्त भी पहुँची है। इज़रा नारन, जब उसने आग को देखा, फ़काल अल अहले ही, तो अपने अहल से कहा, इमकुसु इन्नी आनस्तु नारन, तुम ज़रा ठहरो, मैं आग को देख रहा हूँ। लाली आती कुम बिन मिनहा बिखबसन, हो सकता है उसमें से मैं कोई अंगारा तुम्हारे लिए ले आऊँ ताकि हम यहाँ अपनी आग जला सकें। ओ अजदो अलन नार हुदा, या मैं उस आग पर हदायत पा जाऊँ। हज़रत मूसा ने तो हदायत का जिक्र किया है रास्ते की तलाश के सिलसिले में, जहाँ आग जलती है वहाँ लोग भी बैठे होते हैं, उसे पूछा जा सकता है कि सदही रात में हम अकेले हैं, हमें रास्ता बताओ कोई जगह सर छुपाने की। और यहाँ पन हो गया हदा खुदा पर, अल्लाह ताला ने जो मुँह से निकलवा दिया उससे मुराद और थी दरअसल, खुदा यानी अल्लाह की हदायत मुझे वहाँ नसीब हो। फलम्मा अताहा नू दिया या मूसा, जब वो उस आग तक पहुँचा, उस मकाम तक जहाँ उसने आग को रोशन देखा था, उसे बुलाया गया, उसे आवाज़ दी गई, या मूसा, ए मूसा, इन्नी अना रब्बुक, अना रब्बुका, यकीनन मैं ही तेरा रब हूँ, या यकीनन मैं तेरा रब हूँ। फ़खला नालैक, अपने दोनों जूते उतार दे, यानी क्योंकि मकाम अदब है और मकाम एहतराम है और जगह को मुकद्दस करार दिया गया, जैसे मस्जिद में हम जाते हैं तो जूते उतार के दाखिल होते हैं, तो यही वो मज़मून है कि एक तकद्दस का मकाम और मर्तबा है जहाँ तू खड़ा होने लगा है, बस अपने जूते उतार दे। इन्ना कबिल वादिल मुकद्दस तोवा, तो यकीनन तोवा की मुकद्दस वादी में है। वा अनख्तरतु का फस्तमे लिमा युहा, और मैंने तुझे चुन लिया है। फस्तमे लिमा युहा, बस गौर से सुन जो तुझ पर वही की जा रही है। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी, यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, और मेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, फाबुदनी, बस मेरी इबादत कर। वाकिम सलात अल ज़िक्री, और नमाज को मेरे ज़िक्र के लिए क़ायम किया कर। अब यहाँ देखें ईसाइत का ये कलाकमा कर दिया गया है। साथ ही हज़रत मूसा को जो तालीम दी गई उसमें इशारतन या कनायतन भी किसी और वजूद का जिक्र नहीं जो किसी पहलू से भी खुदा की इबादत का शरीक हो सकता हो। बस या तो ईसाई ये कहें कि पहली शरीयत झूठी थी, लेकिन उससे सच्चा रखते हुए अपने ईसाइत के अकीदों को सच्चा करार देने का उनका कोई हक नहीं रहता, और ये वो मानने पर मजबूर हैं कि हज़रत मूसा ने इबादत में نہ خود کبھی کسی اور کا تصور شامل کیا ہے، نہ کسی کو اس کی تعلیم دی، اور بائبل اس بارے میں اتنی کھلی کھلی ہے، اتنی واضح ہے کہ اس پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہی نہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنے سوا کسی معبود کی طرف بلایا ہو یا خود کسی معبود کی طرف جھکے ہوں۔ تو اس پہلو سے عیسائیت کی جڑ کاٹی جاتی ہے اس بات پہ کہ جس شریعت کو تم موسیٰ کی شریعت کے بعد اس کا ارتقاء قرار دیتے ہو، وہ ارتقاء اپنی جڑیں نہیں کاٹ سکتا۔ جس شاخ پر بنا ہو اسے اگر غلط طرف سے کاٹو گے تو گر جاؤ گے۔ اس لیے عیسائیت کا کی سچائی کا اس کے بعد ان معنوں میں سچائی کا کہ خدا تین ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور مسیح خدا کا بیٹا ہے، کوئی کسی قسم کا جواز باقی نہیں رہتا۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعٰ۔ اب ساعت سے مراد یہاں انقلاب کی گھڑی ہے، اور یہاں حضرت موسیٰ خطاب مخاطب ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، یہ قابل توجہ بات ہے۔ میرے نزدیک تو یہاں وہی جس طرح پہلے جملہ ہے معترض آتے رہے بیچ میں، یہ دو آیات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو گئی ہیں، کیونکہ موسیٰ کا ذکر توحید خالص کے ساتھ اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ توحید خالص کا کے قیام کے لیے وہ سب سے اعلیٰ وجود آنے والا ہے جس کو موسیٰ سے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اس کی طرف مضمون کو پھیر دیا جائے۔ ان الساعۃ آتیۃ، وہ انقلاب کی گھڑی جہاں ایک شریعت کی سب سے پیٹی جانی ہے، ایک نئی شریعت کا وجود قائم ہونا ہے، وہ لازماً آئے گی۔ اکاد اخفیہا، اور قریب ہے کہ میں اسے ابھی چھپائے مخفی رکھوں، لِتُجْزَى کُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر وجود آزمایا جائے، اور جو وہ کوششیں کرتا ہے اس لاعلمی میں کہ انقلاب آنے والا ہے، ان کوششوں کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ اگر قطعی طور پر علم ہو جاتا سب کو تو پھر ان کے حالات اور ہوتے، پھر ان کے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آ سکتی تھیں، اور خدا تعالیٰ نے چونکہ ہر قوم کے لیے آزمائشیں مقدر فرمائی ہیں اور امتحان سے گزر کر وہ کامیابی تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے ایک معنی یہ ہے، جو تسلسل میں عام معنی چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قیامت کو لازماً قائم کرنا ہے، اور اس کی علامتیں مخفی اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ ہر شخص اس احتمال سے کہ شاید نہ ہی آئے، جو بھی بے یقینی کی حالت ہے اس میں جو بدعمالی کرتا ہے وہ بھی ننگا ہو جائے، اور جو باوجود اس کے کہ پوری علامتیں ظاہر نہیں ہوئیں قیامت پر پورا ایمان لاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، بس ہرگز تجھے اس سے وہ شخص نہ روکے، من لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا، واتبع ہواہ فتردا، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنی انا اور ہوا ایک ہی چیز ہے اصل میں، اس کی پیروی کی، فتردا، اور وہ ہلاک ہو گیا، یہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ بھی پہلی آیت کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص خطاب کے عین مطابق ہے، اور اگر اس کو موسیٰ کے نامی خطاب سمجھا جائے تو یہ آئندہ کے لیے ہدایت ہے کہ تجھے جو لوگ نہیں مانیں گے، یا فرعون نہیں مانے گا، یا اس کے ساتھی نہیں مانیں گے، تو ان کی وجہ سے تو نے اپنے رستے سے نہیں ہٹنا۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے، یہ جو سوال ہوتے ہیں بعض دفعہ یہ عام روزمرہ کی زندگی میں بھی علم کے باوجود پیار کے اظہار کے لیے بھی کیے جاتے ہیں اور توجہ دلانے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں۔ रोजमर्रा बच्चों से हम पूछते हैं ये क्या है ये क्या है, उनसे पूछने के लिए और उनको किसी खास अमर की तरफ मुतवज्जे करने की खातिर ये सवाल होते हैं, ना कि लाइलमी की वजह से। बस ये भी हज़रत मूसा को से प्यार का इजहार भी है और ज़हनी तौर पर उस शौक के लिए तैयार करने के लिए भी है जो उनको पहुंचना था। इस बात के बाद नरमी से बात की, ये छोटा है ना, देख क्या क्या चीज़ है ये बता, तो उन्होंने उसकी तफसील बयान फरमाई, बयान की, काला है असाया, ये तो मेरा सोटा है, अतवक्का वलेहा, इस पर मैं सहारा भी लेता हूँ, जैसे खट स्टिक होती है पहाड़ों पर चढ़ने वाली, वह अहुशो बिहा अला गनमी, और मैं पत्ते भी झाड़ता हूँ, मालूम होता जो ऊपर टेढ़ी सी हाथ पकड़ जिससे दस्ता सा बना होता है जिसपे हाथ पकड़ते हैं, वो बकरियों के लिए पत्ते झाड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता था, और इसका मतलब ज़रा लंबा होगा। चुनाचे जो हमारे पुराने ज़मींदार थे उनके सोटे हमारी सोटियों की तरह छोटे कद के काफ़ी लंबे हुआ करते थे, उनके कद के बराबर, और उसमें वो खम भी हुआ करता था। तो ये रिवाज आज तक इसी तरह चलता है। उन्होंने कहा ये जो है मैं इससे अपने भेड़ बकरियों वगैरह के लिए, भेड़ों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, वलिया फिया मार वो उखरा, और भी काफ़ी काम की चीज़ है, ये सोटा की मामूली चीज़ है ये। अब उसको बहल गया, ज़रा गुफ्तगु हो गई, सोटे से तारफ़ हो गया, तो अल्क़िहा या मूसा, इसे ज़रा फेंक दिया, पता ना क्या चीज़ थी, अल्क़ा फैज़ा है हय्यतुन तसा, उसने जो फेंका तो वो तो सांप बन गया, और ऐसा सांप जो दौड़ता फिरता था। काला खुज़हा वला तख़फ़, उन्होंने कहा मूसा इसे पकड़ ले, डर नहीं, सनोईदुहा सीरतहल उला, हम उसे इसकी पहली सीरत की तरफ लौटा देंगे। और इसमें एक मानवी जो इजहार है जो अंबिया की सिफात के ताल्लुक से है वो ये है कि दुनिया के सांपों पर भी जब अंबिया हाथ डालते हैं तो बड़े बड़े सांप बिच्छू हैं जिनको बेज़र्र कर देते हैं और वो उनके मददगार बन जाते हैं, ना कि उनको डसने वाले। तो जिस तरह मूसा का सोटा उसके हाथ में आते ही तब्दील हो जाता है, यानी फरमाया हम इसको वहीं पड़ा पड़ा तब्दील कर देंगे, हर जगह ये है तू पकड़ फिर ये तब्दील होगा। तो नबी के साथ ताल्लुक़ कायम होने के नतीजे में जो सांपों और बिच्छुओं की सिफात हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और उन्हीं लोगों में से उनके मददगार पैदा हो जाते हैं जिनमें और भी मारब उखरा भी हैं, और भी बहुत से फ़वाद उनके पैगाम को उनके नतीजे में पहुँचते हैं। वज़्म यदा का इला जनाहे का, यहाँ भी नबी के वजूद की बरकत की तरफ इशारा है, ये मौज़े भी हैं और ऐसे पैगामात भी रखने वाली आयात हैं जो अंबिया की ज़ात के साथ मखसूस, और तमाम अंबिया में कुछ न कुछ इन ये सिफात पाई जाती हैं, यानी उनके असा गैरों के लिए उनकी ताकत को तोड़ने वाले, उनके असा में ये तो गैर मामूली ताकत कि वो उनके मददगार बन जाएं, और जो पहले गंदे भी थे वो भी साफ़ हो जाएं, ये सारी चीज़ें आम मजामीन भी हैं जो अंबिया की ज़ात के साथ हमेशा वाबस्ता रहते हैं, और जिनको नबी पकड़ के अपने पास ले आए, अपनी छाती से लगा ले, उनके अंदर एक हैरत अंगेज़ तब्दीली पैदा होती है और नूरानी वजूद बन जाते हैं। और इस पहलू से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जब सयाब का लफ्ज आता है तो मुफस्सरीन कहते हैं इससे मुराद आपके सहाबा हैं, क्योंकि सहाबा आपके करीब हुए और उनको पाक सयाबा का फताहिर, जो आपके करीब आ जाए उसने पाक होना ही था, इसलिए सयाबा का फताहिर से मुराद ये नहीं कि अपने कपड़े उतार के धो, मुराद ये है कि वो वजूद जो तेरे साथ चिमटे हुए इर्द गिर्द उनके ऊपर तहारत का अमल जारी रख, اور وہ پاک ہونے شروع ہو جائیں, اور اس کے نتیجے میں پھر طبی طور پر نور پیدا ہوتا ہے. بس وضنوم یدا کا علاج ناہے کا, تو اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں سمیٹ لے, یوں گھونٹ لے. تخرج اس جگہ جیب کا ذکر بھی ملتا ہے اور گریبان کا ذکر بھی ہے, جیب کے اندر یہ پایا جاتا ہے. تو مراد یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل کے قریب ہاتھ کو اپنے ساتھ یوں چمٹا لے, اور وہ جگہ چھپی ہوئی ہے, اس وقت ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ وہ کپڑوں کے اندر ہے. جیب سے مراد یہ جیب یہاں نہیں جس کو کھیسہ کہتے ہیں, جیب سے مراد گریبان ہے بنیادی طور پر. بس اپنے گریبان میں اپنے ہاتھ کو داخل کر اور اپنے پہلو کے ساتھ اس کو زور کے ساتھ ضم کر دے. تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخرى, وہ بغیر کسی نقص کے باہر نکلے گا چمکتا ہوا. بیضاء, بیضاء سفید کو کہتے ہیں, مگر ایسا سفید جو برس کے مشابہ نہیں ہے, اس میں نقص کوئی نہیں ہے. ورنہ اگر ہاتھ اچانک رنگ بدل لے اور سفید ہو جائے تو یہ تو ایک بیماری بن جائے گی. اگر نسبتاً دوسرے رنگ پر ایک جگہ سفید دھبا بھی پڑ جائے تو وہ برا لگتا ہے. تو پورا ہاتھ ہی سفید ہو جائے, یہ ایک خطرہ ہے کہ بہت ہی بدصورت منظر پیش کرے گا. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا ہاتھ جو سفید ہوگا یہ نور سے سفید ہوگا. اس میں عام سفیدی لٹھے والی نہیں بلکہ نور کی سفیدی ہوگی, جس کی وجہ سے خوبصورت دکھائی دے گا اور کوئی کسی قسم کی بیماری کا اس میں شائبہ تک نہیں ہوگا. غیر سوئن آیت اخرى, یہ ایک اور آیت ہے جو ہم نے تجھے عطا فرمائی ہے. لنریک من آیاتنا الکبری, یہ تو آغاز ہے, یہ اس لیے ہے ہم تجھے دو نشان دکھا رہے دے رہے ہیں تاکہ ہم تجھے آئندہ بہت بہت بڑی بڑی آیات اور بڑے بڑے نشانات کے لیے تیار کریں, تاکہ ان کے بعد ہم تجھے بہت بڑے بڑے نشانات دکھائیں. تو پہلے نشانات بھی کافی ڈرتے ڈرتے قبول کیے ہیں حضرت موسیٰ نے, اور اس لیے بڑے نشانات سے پہلے ان کو تیار کرنا بڑا ضروری تھا. اب فرمایا ہے اس کے بعد, اذهب الى فرعون انه طغى, تو فرعون کی طرف جا, اس نے سرکشی اختیار کی ہے. اب ایک بات بڑی واضح یہاں ہو رہی ہے, اس فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے جس کو حضرت موسیٰ جانتے ہیں, کسی اور فرعون کا ذکر نہیں. انہو طغا بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو پہلے کچھ اچھے پہلو تھے وہ بدیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں, اب وہ متکبر اور جابر بن چکا ہے, زیادہ پہلے سے زیادہ متکبر اور جابر, اور خدا کے خلاف سرکشی, کھلم کھلی سرکشی اختیار کر رہا ہے. چنانچہ وہ جو حضرت موسیٰ کے فرعون کے متعلق اگرچہ اختلافات ہیں مختلف علماء کے درمیان, مگر رامسس ثانی, اس کو رامسس اردو میں کیا کہتے ہیں, رامسس ہی کہتے ہیں, اچھا رامسس دا سیکنڈ, جس کے متعلق میرا نظریہ ہے کہ یہ وہی فرعون تھا, اور بہت سے اب محققین اس کے زیادہ قریب آتے چلے جا رہے ہیں, وہ فرعون ایسا تھا جس کے آغاز میں حضرت موسیٰ کو اس کے گھر میں پناہ ملی ہے, اور اس وقت معلوم ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نرمی کوئی شرافت پائی جاتی تھی, اور رفتہ رفتہ وہ متکبر بھی ہوتا چلا گیا اور خدائی کے دعوے میں آگے بڑھتا گیا. چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا مندر بنوایا بعد میں, اور اس مندر کا مہنت اس کا اپنا بیٹا تھا جو مر گیا اس کے سامنے ہی, لیکن اس پہلے دوسرے مندروں کو کینسل کر کے اپنی خدائی کے نشان کے طور پر اس نے وہ مندر تعمیر کیا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو طغا ہے, پہلے تو محض ظلم تھا بنی اسرائیل پر, اب خدا کے خلاف بغاوت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. بس انہو طغا ایک خبر ہے اس فرعون کے متعلق جسے موسیٰ جانتے ہیں, قال رب اشرح لي صدری, انہوں نے کہا رب میرے مجھے شرح صدر عطا فرما دے, ویسر لی امری, اور میرا یعنی میرا سینہ کھول دے. معلوم ہوتا ہے اس سے گھٹن پیدا ہوئی ہے, اتنا بڑا کام اور اتنی بڑی ذمہ داری, تو اے خدا تو میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, اور میرا معاملہ میرے لیے آسان فرما دے. واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان میں جو گنجل ہے وہ بھی دور فرما دے. یعنی تھوڑا سا ہکلاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, تھتھلا کے بولتے تھے کچھ, یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات کو خوب سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی, اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا. ہارون اخی, ہارون کو جو میرا بھائی ہے. اخشدد بہی عذری, اور میری طاقت کو اس کے ذریعے بڑھا دے, مضبوط کر دے. واشرک ہو فی امری, اور میری معموریت میں اس کو بھی داخل فرما دے. فی امری سے مراد جو تو نے مجھے معمور بنایا ہے, جن کاموں پر جو کام میرے سپرد فرمائے ہیں ان میں, ان کاموں میں اس کو میرے شریک کر دے, یعنی میرے ساتھی بنا دے. کہ نسبح کا کثیرن, تاکہ ہم تجھے تیری بہت تسبیح کریں. وہ نذکرہ کا کثیرہ, اور تجھے بہت یاد کریں. انک کنت بنا بصیرہ, تو ہمیشہ ہمیں خوب دیکھنے والا ہے, یعنی ہمارا ہمیشہ صحیح خیال رکھتا رہا ہے. قال قد اوتی تسولک یا موسیٰ, اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تجھے تیری طلب عطا کر دی گئی, جو تو نے مانگا تجھے دے دیا گیا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى, اور ہم نے تجھ پر دوسری اور بھی احسان کیے ہوئے ہیں, یہ معنی ہے اصل, اور لفظ ہے ہم نے ایک دفعہ اور دفعہ بھی تجھ پر بہت احسان فرمایا تھا. وہ جو حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ ہم تیری آنکھوں کے سامنے پلے ہیں, جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان من یرانی, وہ مضمون ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ کب سے تو میرے سامنے ہے, تو جب ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اس وقت سے میں تیرا خیال رکھ رہا ہوں. اذ اوحینا الی امک ما یوحا, اس وقت احسان ایک عظیم ہم نے تجھ پر کیا تھا جب تیری ماں پر ہم نے وحی بھیجی, وہ وحی جو کی جاتی ہے, مطلب یہ ہے کہ جیسے وحی کی جاتی ہے اسی طرح اس پر بھی وحی بھیجی گئی. یہ وہ اس قسم کی وحی نہیں ہے جو شہد کی مکھی پر اتری ہے. اس وحی میں اور انسانوں کی وحی میں ایک فرق ہے. تو انبیاء کی وحی کی طرح سے, جیسے کہ انبیاء کو وحی کی جاتی ہے, وہ اگرچہ نبی نہیں مگر وحی کی نوعیت اسی طرح کی تھی, یعنی خاص پیغام لیے ہوئے آئی تھی. انقض فی ہے, قذف کہتے ہیں کسی کو پھینکنا اور پٹک دینا, مگر یہاں جلدی کے معنوں میں قذف کا لفظ استعمال ہوا ہے. کون چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے تابوت میں دے مار, یہ تو معنی ہو ہی نہیں سکتے. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہی جو فرمائی ہے اس میں افراتفری کا مضمون نہیں ہے مگر جلدی کا مضمون ہے. افراتفری میں تو آدمی اٹھا کے دے مارتا ہے, لیکن یہ بتانا ہے کہ معاملہ سنگین ہو رہا ہے, بڑی جلدی کی بات ہے, اس لیے فوری طور پر اس کو صندوق میں رکھ دے. اخذ فی ہے فی تابوت, فخذ فی ہے فی الیم میں, اور اس تابوت کو تو دریا میں یا سمندر میں اتار دے. یم دریا کو, بڑے دریا کو کہتے ہیں جو سمندر سے مشابہ, یم میں سمندر کے معنی بھی پائے جاتے ہیں نا, بہت دونوں معنی ہیں, دریا جو بڑا ہو اور سمندر. تو چونکہ ڈیلٹے کا علاقہ تھا وہاں دریا کافی پھیل جاتے ہیں, تو فرمایا کہ اس کو یعنی اس صندوق کو سمندر میں یا اس بڑے دریا میں اتار دے، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تو یم اسے ساحل میں کے ساتھ لگا دے گا، اسے ساحل پر اتار دے گا، یعنی یہ فکر نہ کر کہ وہ کیا بنے گا اس کا، دریا کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یعنی خدا اس پر یہ کنٹرول کرے گا کہ وہ تابوت کو، تابوت سے مراد مردے کا تابوت نہیں بلکہ بڑے صندوق کو تابوت کہا جاتا ہے، تو اس صندوق کو جس میں تو اسے رکھے گی اسے دریا اسے باہر پھینک دے گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یاخذ عدو لی و عدو اللہ، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن پکڑ لے گا، اب خوف دور کرتے کرتے آگے بات وہ کہتے ہیں کہ جان نکل گئی ہوگی ڈر کے مارے اس کی، اچھا سمندر سے بچے ہیں کہ آگے جا کے دشمن کے حوالے ہو گیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، لیکن اس کے باوجود ڈرنے کی بات نہیں، میں اسے اس کے دل میں اپنی محبت ڈالوں گا، وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ پرورش پائے گا، یہ تسنا میں نے اس کی تخلیق ہوگی، اس کی اخلاق کی تعمیر، اس کی شخصیت بنائی جائے گی، تو میں نے جیسا کہ کہا تھا اس کا تعلق اسی حضرت موسیٰ کی دعا کے ساتھ ہے کہ تو ہمیں دیکھتا رہا ہے بچپن سے، مطلب جو میں دیکھتا ہوں تجھے پتہ ہی نہیں کہ کس حد تک میں دیکھتا رہا ہوں۔ اس تمشی اختوں کا، اور پھر وہ وقت بھی یاد کر، یا ہم تجھے بتاتے ہیں کہ ایسا وقت بھی تھا کہ تمشی اختوں کا کہ تیری بہن چل رہی تھی، فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون اس کی کفالت کر سکتا ہے۔ اب یہ سارا مضمون دوسری جگہ نسبتاً تفصیل سے ہے، اس لیے اسے یہاں دہرایا نہیں جا رہا، کیونکہ اصل مقصد تفصیل سے پہلی بار موسیٰ کا واقعہ بیان کرنا نہیں بلکہ مختصر ذکر کے بعد اس سارے مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرنا ہے۔ فرجان حل دلو کا علامہ یکفلو، یہ تو نہیں کہ جاتے جاتے وہ بولتی جا رہی تھی یا میں تمہیں بتاؤں کون اسے کفیل ہوگا، حضرت موسیٰ کا جو صندوق ہے وہ جب سمندر کے کنارے دریا نے کنارے لگا دیا تو اس کو دیکھا ہے ان شہزادیوں نے جو وہاں کھیل کود رہی تھیں، ایک ٹرپ بنا رہی تھیں اپنی طرف سے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے، اور چونکہ حضرت موسیٰ کی بہن کو ان کی والدہ نے خدا تعالیٰ کے ایما پر بھیجا تھا کہ وہ ساتھ ساتھ چلے اور دیکھتی رہے کہ اس صندوق کا کیا بنا، کہاں گیا ہے یہ، تو جس طرح ایک راہگیر کھڑا ہو جاتا ہے دیکھنے کے لیے، باتیں سننے کے لیے، تو وہ اجنبی بن کر وہ ان کے پاس کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا دیکھو سے یہ کیا چیز آئی ہے، اس کو نکالا گیا تو اس میں سے ایک بچہ نکلا، اب یہ مسئلہ شروع ہو گیا ہوگا، رو رہا ہے بچہ، اس کو کس کے ثبوت کریں، تو اس نے ان کو یہ بتایا کہ ایک ایسی عورت ہے جس کے بچہ ہوا تھا، ضائع ہو گیا وہ، اب اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ اس کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، اس کی کفالت بھی کر سکتی ہے، اس طرح انہوں نے ان کی ہمشیرہ نے ان فرعون کے خاندان کی عورتوں کو یہ خبر دی ہے۔ فرجانا کا علاؤ میں کا تقرر عینوہا ولا تحزن، تو اس طرح تھوڑے سے ابتلا کے بعد ہم نے اسے ماں کی طرف ہی لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور کسی قسم کا غم نہ کرے۔ وقتلت نفسن، اب دیکھیں بہت خلاصے کے ساتھ بہت لمبے عرصے پہ پھیلے ہوئے واقعات کو اکٹھا بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر تو نے ایک جان کو قتل کر دیا۔ فنجینا کا من الغم میں، اس وقت بھی ہم تجھے دیکھ رہے تھے اور ہم نے تجھے اس غم سے نجات بخشی۔ وفتنا کا فتونا، اور طرح طرح کے ابتلاؤں میں سے ہم نے تجھے گزارا، لبستا سنینا فی اہل مدینہ، پھر تو چند سال تک اہل مدین میں بھی رہا، ثم جیتا علی قدر یا موسیٰ، ان سب امتحانوں سے گزر کر، ان سب تجارب سے ہوتا ہوا تو عمر کے اس حصے کو پہنچا ہے کہ جب تیری صفات اپنی بلوغت کو پہنچی ہیں، ثم جیتا علی قدر یا موسیٰ، پھر تو ایک ایسے مقام پہ جا پہنچا ہے جسے ہم موضوع عمر کا مقام کہتے ہیں، جہاں نبوت کا جہاں سے آغاز ہوا کرتا ہے۔ تو ان سب تجارب نے حضرت موسیٰ کو بہت پختہ کیا، بچپن سے چونکہ خدا کا ساتھ تعلق تھا اور خدا ساتھ ساتھ رہا، اس لیے نبوت عطا ہوئی ہے اس وقت جب آپ کے قوا مضبوط ہو گئے اور آپ جوانی کی بلوغت نہیں بلکہ ذہنی اور قلبی صلاحیتوں کی بلوغت کو پہنچے ہیں، یہاں یہ مراد ہے۔ واصطنعتک لنفسی، تب میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے چن لیا۔ اب یہ ساری باتیں وہ نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ کو وہیں ساری بتائی گئی ہیں پہلی دفعہ، جیسے کہ میں نے بیان کیا یہ خلاصہ ہے حضرت موسیٰ کی زندگی کا، جو مختلف وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیے ہیں ان کا یہ خلاصہ ہے جو اکٹھا ان آیات میں پیش فرمایا گیا ہے۔ اذہب انت و اخوک بآیاتی، اور یہ بھی بعید نہیں کہ یہ ساری باتیں وہاں ہوئی ہوں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ خلاصتاً یہ ساری باتیں اس لیے معلوم ہوتا ہے وہاں نہیں ہے کہ باقی جگہ جو آیات میں ذکر ہے اور نبوت کے عطا ہونے کا اور دوسری باتوں کا ذکر ملتا ہے اس میں یہ تفصیل نہیں ہے، تو یہ تفصیل بھی ہے اور خلاصہ بھی ہے۔ تفصیل ان معنوں میں کہ ساری عمر پہ پھیلی ہوئی ہے، خلاصہ ان معنوں میں کہ چند فکروں میں وہ ساری عمر کی رویداد جو ہے بیان فرما دی گئی۔ حاصل مطلب یہ اذہب انت و اخوک بآیاتی، کہ تو اور تیرا بھائی جاؤ ہمارے نشانات لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میرے یاد میں سستی نہ کرنا، کیونکہ اصل جو حفاظت ہے وہ میری یاد کرے گی، میرا ذکر جو ہے وہ تمہارا محافظ بنے گا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، اب وہ طغا جس کا پہلے ذکر آیا تھا، یہ معلوم ہوتا ہے اس سارے جملے متضح کے بعد پھر آخری حکم یہ ہے کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ طغا کر گیا ہے، بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لینا، مگر تم دونوں اس سے ذرا نرمی سے بات کرنا، کیونکہ خدا کے نمائندہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر ایک کے اوپر اپنی فوقیت جتاؤ اور تکبر سے پیش آؤ۔ انبیاء انکسار سے پیش آیا کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ خدا ہماری پشت پر ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے کلام میں کسی قسم کی رعونت کا اظہار نہیں کرتے۔ تو بس تم دونوں بھی اس کے پاس جاؤ اور نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر اور یخشا، کیونکہ نرم بات کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ نصیحت پکڑنے کے طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو علم تھا کہ وہ نہیں پکڑے گا، مگر مراد یہ کہ تمہارا قصور نہ ہو۔ جہاں تک تمہارے طرز عمل کا تعلق ہے، فرعون کے لیے یہ امکان ہو کہ وہ نصیحت پکڑ جائے، اور یخشا یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر جائے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اب سرکشی تو اس نے خدا کی طرف کے مقابل پر اختیار کی تھی، تو اسی کو انہوں نے عذر رکھ کے اپنی دعا میں شامل کر لیا۔ بڑا دلچسپ مکالمہ مخاطبہ ہوتا ہے موسیٰ کا، کہتے ہیں اے خدا، اے ہمارے رب، دونوں بول پڑے ابھی اکٹھا۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت کی بات نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کیا بیان کیا تھا، یہ ساری زندگی کی خلاصہ اور مختلف وقت کی باتیں ہیں، کیونکہ وہاں تو حضرت ہارون تھے ہی نہیں۔ جب پہلی مرتبہ حکم ملا ہے حضرت ہارون تو وہاں نہیں تھے، تو یہ ساری زندگی کا خلاصہ بیان ہونے کے بعد جب یہ دونوں چل پڑتے ہیں اور حضرت ہارون کی طرف بھی وہی نازل ہو جاتی ہے، تو پھر یہ اکٹھا بولتے ہیں دونوں کہ اے خدا، ہم ڈرتے ہیں یسروت علینا کہ ہم پر کچھ زیادتی کر جائے گا اور سرکشی اختیار کرے گا. سرکشی تو نے پہلی فیصلہ دے دیا، جو تیرے خلاف سرکشی اختیار کر رہا ہے ہمیں کب چھوڑے گا؟ اس لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا ڈر ہے اس بات کا. قالا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. اللہ نے فرمایا ہرگز خوف نہ کھاؤ تم دونوں، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. اب یہاں آ کر یہ بات بالکل کھل جاتی ہے کہ بائبل نے جو یہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خدا نے فرمایا کہ تو جا، تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ یہ مجھے مار دے گا، یعنی میں نے قتل کیا ہوا ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں. تو اللہ نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہ مر گیا فرعون پہلا، اب نیا آیا ہے، اس لیے اس سے تو یہ خوف نہیں. اور اگر یہ نیا تھا تو سارا خوف اسی سے پیدا ہوا ہے، ساری مصیبتیں اس نے ڈالی آ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اچھا تسلی دی. دوسرا یہ کہ گویا خدا بھی انتظار کر رہا تھا کہ وہ مرے تو پھر میں بھیجوں، اور جبکہ اس کے گھر میں پرورش آپ نے پائی ہے، تو وہ اتنا خوفناک اس وقت نہیں تھا، بعد میں خوفناک ہوا ہے. اور خدا اس کے تغاظ سے ڈرتا نہیں تھا، اس ساری باتوں کو تسلیم کیا. اشارتاً بھی قرآن کریم یہ نہیں فرماتا کہ وہ مر چکا ہے اس لیے بے شک تو اب چلا جا، تسلیم کرتا ہے ہاں تیرا ان پر گناہ ہے، ان کا تجھ پر گناہ ہے، یا کیا کہیں گے، تیرا گناہ ان پر ہے، ہاں تجھ پر گیا، تجھ پر ان کا گناہ ہے، تو نے ان کا گناہ کیا، تجھ پر واجب الادا ہے اور اس کی سزا مل سکتی ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ چونکہ وہ مر گیا ہے اس لیے تو نجات پا جائے، فکر نہ کر. فرمایا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، تمہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. دوسرے، جب بادشاہ مرتے ہیں تو ان کے جو مجرم ہیں وہ ان کے گناہ تو آگے چلا کرتے ہیں، اگر قتل کیا تھا تو اس کے بیٹے نے بھی پھر آگے سے بدلہ اتارنا تھا. اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے پھر آگے سے، وہ فرعون جس کی طرف واپس جاتے ہیں، کہ تو نے ہمارا گناہ کیا ہوا ہے. تو بائبل کے اس بیان کی پھر کیا حقیقت رہ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہتے فکر نہ کر، وہ فرعون مر گیا، اس کو نئے کو بھولا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کہے گا تجھے، اور جاتے ہی پکڑتا ہے کہ تو وہی ہے نا جس نے قتل کیا تھا، جو ہمارے درمیان ہم نے پالا تھا، جس کو ہم نے اس کی پرورش کی تھی. تو قطعی طور پر وہی فرعون ہے جس فرعون سے بھاگے تھے، اور اسی فرعون کی طرف خدا نے دوبارہ بھیجا ہے، اور اس کو یقین دلایا ہے موسیٰ کو کہ تجھے اس فرعون سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں. لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. ہرگز نہ ڈرو تم دونوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. اور اس کے ساتھ وقت ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے. اچھا جی، السلام علیکم فائدہ، تم آ گئی ٹھیک ٹھاک؟ کہاں بیٹھی ہے فائدہ؟ ماشاء اللہ. اور آج نعیمہ بیچاری نہیں ہے، وہ بیمار ہے بہت، اس لیے اس کو دعا میں یاد رکھیں. اس کی اچانک تو اس کا فون آیا کہ میری کافی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے دعا کریں. وہ جلتی بھی بڑی جلدی ہے بیچاری. ہماری دو اچھا کام کرنے والی ہیں، بڑی سخت لڑکوں ہیں، اللہ رحم فرمائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس من في نفسه خيفة موسى